وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ترجمہ فرماتے ہیں، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام دیواریں خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی یعنی ان کے ساتھ تھے وہ مددگار کے طور پہ، یعنی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ دیواریں اٹھا رہے تھے، بلکہ جب دیواریں اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ تھے اسماعیل علیہ السلام بھی، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار یہ خدمت ہم سے قبول فرمائیے، بلا شبہ آپ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں، اور اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع اور فرما بردار بنا لیجیے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجیے جو آپ کی مطیع اور فرما بردار ہوں، نیز ہم کو ہمارے حج وغیرہ کے احکامات بھی بترا دیجیے، اور ہمارے حال پر توجہ فرمائیے، فی الحقیقت آپ ہی توجہ فرمانے والے. یہاں توجہ کس کا ترجمہ ہے؟ کہ ہمیں توبہ کی توفیق دیجیے. عام آدمی کے لیے توبہ کی توفیق، نبی کیونکہ معصوم ہوتا ہے اس لیے توجہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم پر توجہ فرمائیے، اور آپ ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں یعنی توجہ فرمانے والے. اصلاح قلب کی اہمیت، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے دو پیغمبروں یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. دیکھیے دل کی اصلاح جو ہے وہ نہایت اہم چیز ہے. اگر دل کی اصلاح نہ ہو تو کعبہ شریف میں بھی مزہ نہیں آئے گا. اللہ کے گھر کا وہی مزہ لیتا ہے جو گھر والے سے محبت رکھتا ہے. اللہ کے گھر کا مزہ وہی لیتا ہے جو گھر والے سے محبت رکھتا ہے. آپ کسی کے گھر جائیں لیکن گھر والے سے محبت نہیں تو مزہ نہیں آئے گا. دور تک آدمی یہاں سے، کوئی مانسہرہ جاتا ہے، کوئی پنڈی جاتا ہے، کوئی پنجاب، کہیں بھی جاتا ہے، کس لیے؟ وہاں ملنے والے ہیں. ورنہ یہاں سے اگلے محلے چلا جائے پیدل تو کیوں، محبت وہاں تک لے جاتی ہے. پھر وہاں جا کے اس کو جانے میں خرچہ کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کو وہاں ملنے سے محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت اس کو لے کے جاتی ہے تو مزہ آتا ہے. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں مزہ آتا ہے. اس لیے میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھولپوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا کہ میں حج کے لیے، نفلی حج کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا فرض حج کر لیا؟ عرض کیا جی کر لیا. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ جس کے گھر جا رہے ہو اس گھر والے سے تمہاری جان پہچان بھی ہے؟ کہا جان پہچان تو نہیں ہے. فرمایا ایک سال میرے پاس رہ جاؤ. ایک سال کے بعد جب گئے تو اتنا مزہ آیا کہ 10-12 جو حج کیے تھے اس کے سامنے کچھ نہیں تھے. جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت ہوگی اتنی ہی کعبہ شریف کی عظمت اور اتنی ہی اس کا مزہ بھی ہوگا، اتنا ہی فائدہ زیادہ بڑھ جائے گا. ورنہ یہی ہو رہا ہے، لوگ جا کے تصویریں کھینچتے ہیں، ہر مقام پہ تصویر کھینچنے کو آج کل ضروری سمجھتے ہیں. پہلے زمانے میں کم از کم یہ چیزیں نہیں تھیں. اب چند سال سے جب سے موبائل عام ہو گیا ہر آدمی ہر مقام پہ، مقام ابراہیمی پہ تصویر، طواف کرتے ہوئے ایک طرف طواف کر رہے ہیں ایک ہاتھ سے تصویر کھینچ، کیا ہے گھر جس کے گھر میں اس کی طرف توجہ نہیں ہے. توجہ یہ کہ میری تصویر ایسی آ جائے تاکہ میں جا کے دکھاؤں. اور کتنے آدمی کو، ہر آدمی اپنی بناتا ہے، کتنے آدمی دیکھتے، خود ہی دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کوئی زیادہ نہیں دیکھتا، بلکہ آدمی خود ہی دیکھ کے خوش ہوتا ہے سوائے اس کے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے دوری کی علامت ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کے بھی اس کو اپنی تصویروں کی فکر ہے. اولیاء اللہ کو بیت الرب سے زیادہ، اولیاء اللہ کو بیت الرب سے رب البیت مل جاتا ہے. اللہ والے بیت اللہ کا خالی اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرتے، وہ صاحب خانہ کا طواف بھی کرتے ہیں. حج کردن صاحب خانہ بوت، زیارت خانہ بانومی فرماتے ہیں. جو لوگ حج، اللہ والے جو حج کرتے ہیں، حج کردن زیارت خانہ بوت، حج رب البیت مردانہ بوت. عام لوگ تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور اللہ والے اللہ کی محبت میں اللہ کا طواف کرتے ہیں. تو ان کو خالی گھر کی زیارت نصیب نہیں ہوتی، بصیرت قلب سے صاحب خانہ کی بھی زیارت ہوتی، کیونکہ جلوے وہاں بہت واضح ہوتے ہیں۔ کوئی اگر کافر بھی، اگر اس کے اندر بغض و عناد نہیں ہے اسلام سے، تو امید ہے اگر کافر بھی کعبے کو غور سے دیکھے تو بھی مسلمان ہو جائے، ایسی تجلیات مستقل برستی رہتی ہیں۔ وہاں رہنے والے بھی آ کے اس کو دیکھتے ہیں، دیکھتے رہنے میں ایک مزہ ہے، حالانکہ غلاف کعبہ کالے رنگ کا ہے، اس میں کیا مزہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تجلیات نظر آتی ہیں۔ اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک ہندو نے کہا تھا، مولوی صاحب ہم پتھر کو کے بت کو پوجنے سے ہمیں تم منع کرتے ہو، لیکن آپ بھی تو کعبہ شریف جہاں آپ لوگ سجدہ کرتے ہیں وہ بھی تو پتھر کا ہے، پھر ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہوا؟ فرمایا ہمارے اور تمہارے درمیان کیا فرق ہے، میں پتھر کا بت پوجتا ہوں، تم کعبہ شریف کا جو خریف ہے، کعبہ شریف جو پتھر کا ہے وہاں سجدہ کرتے ہو۔ یہ واقعہ ہمارے شیخ نے فرمایا تھا، اور تو مولانا نے جواب دیا، کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر، کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر، سر رکھا ہے ہم نے سرے درے جانانہ سمجھ کر، سر رکھا ہے ہم نے درے جانانہ سمجھ کر۔ ہم اگر کعبے کو سجدہ کریں تو کافر ہو جائیں کہ ہم تو محبوب کی چوکھٹ پر سر رکھتے ہیں، میں میرے محبوب کے کہ میرے محبوب کا گھر ہے، ہم گھر کو سجدہ نہیں کرتے، گھر والے کو سجدہ کرتے ہیں، یہ تو محض سمت ہے، یہ تو ہمارے محبوب نے رخ بتایا، جب کعبے کی طرف تمہارا رخ ہوگا تمہاری نماز بھی قبول ہوگی، سجدہ بھی قبول ہوگا، یہ رخ اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا۔ بیت اللہ کو سجدہ کرنے کو خدا نے نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بیت اللہ جو ہے یہ اللہ ہے، فرمایا کہ یہ ہمارا گھر ہے، طواف کرنے کے لیے، حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے، اس کو خدا مت سمجھنا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے حجر اسود کا بوسہ لیا تو آپ رونے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے، آپ نے فرمایا اے عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا کہ جب خدا کا رسول رو رہا ہے تو میں کیوں نہ روؤں؟ حجر اسود کو یمین اللہ فرمایا گیا تو بطور نشانی کے، لیکن حجر اسود بھی خدا نہیں ہے، یاد رکھو بیت اللہ اور ہے اور رب البیت اور ہے، وہ تو رخ ہے، حکم ہے کہ اس طرف سجدہ کرو اور اس طرف نماز پڑھو۔ اگر کسی کو جگہ نہیں معلوم کہ کعبہ کس طرف ہے، نہ قبلہ نما پاس ہے نہ کوئی بتانے والا ہے، تو تحری کر لو، یعنی غور کرو کدھر ہونا چاہیے۔ جیسے آدمی سفر میں ہوتا ہے، بہت سے لوگ جیسے تیسے نماز پڑھ لیتے ہیں، بہت سے ٹرین میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ سمجھ لیں ٹرین میں بھی بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی، کھڑے ہونا قیام کرنا فرض ہے، کھڑے ہونا پڑے گا۔ اور وہاں بھی آپ جب باہر دیکھیں گے مسجدوں کے رخ نظر آئیں گے، جس طرف کو رخ ہے اس طرف کو نماز پڑھنی پڑے، چاہے راستہ رکے، فرض نماز دو رکعت پڑھنی ہے، دو رکعت میں جلدی آدمی پڑھے دو ڈھائی تین منٹ میں، اگر راستہ بھی رکتا ہے تو فرض نماز کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، نفل تو آدمی پڑھتا نہیں ہے اس میں، لہٰذا فرض اور واجب ضرور پڑھا جائے گا۔ اور تو اگر کوئی بتانے والا نہیں ہو تحری کرو، بالفرض کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا پھر تو ستارے وغیرہ سے تحری اس کو کہتے ہیں، کہ آدمی غور کرے کدھر قبلہ ہونا چاہیے، پھر جدھر دل گواہی دے ادھر کو نماز پڑھ لے، دل میں سوچو جس طرف کو دل گواہی دے کہ اس طرف کعبہ ہے، تو اندازے سے جو رخ کر لوگے نماز ہو جائے گی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو اللہ نہیں سمجھا؟ نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف گئے تو وہاں پہ یہودی تھے، اور یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا جو مسلمانوں کا بھی پہلے رہ چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، آپ کی نماز بیت پتہ چلا کہ اللہ کو سجدہ کرنا مقصد ہے۔ تقریباً 17 مہینے، مفسرین لکھتے ہیں تقریباً 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیجئے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یہودی جو وہاں پہ تھے ان کی دل جوئی مراد تھی کہ دیکھو تم بھی ادھر نماز پڑھتے ہو، ہم بھی ادھر نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تو ہر جگہ ہے لہٰذا اللہ کے حکم سے۔ لیکن آپ علیہ السلام کیونکہ آپ بیت اللہ میں پہلے عبادت کر کے آئے تھے، آپ کا دل یہی چاہتا تھا کہ میرا ہمارا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پھر دل کی آرزو پوری فرمائی، اور نماز ہی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ آپ اپنا چہرہ قبلے کی طرف، بیت اللہ کی طرف پھیر لیجئے۔ مسجد قبلہ تین وہاں بنی ہوئی ہے، زائرین کو وہاں لے جایا جاتا ہے، وہاں دو طرف قبلہ ادھر بھی اور ادھر بھی، بالکل 90 ڈگری جو ہے بالکل بدل گیا، 180 ڈگری بالکل، ادھر پیٹ تھی ادھر آپ کا رخ ہو گیا، تو یہ وہاں نماز پڑھتے ہوئے ایسا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، تو پتہ چلا اس سے کہ ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف بھی اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اس سے ایک یکسوئی پیدا ہوتی ہے، اب کوئی ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ادھر کوئی ادھر رکھ کے، تو عجیب سا ہو جاتا ہے ایک طرح رخ کرنے سے، اور اسی لیے جب ہم ہاتھ نیت باندھے تو سمجھیں بیت اللہ ہمارے سامنے ہے، ساری دنیا ہمارے پیچھے، اگر آپ جس نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ سب کو زیارت نصیب فرمائے وہ تو تصور کر سکتا ہے، جس نے نہیں بھی دیکھا ہے تصویروں میں ہر آدمی نے دیکھا ہوا ہے، لہذا وہ تصور کرے کہ میں اللہ کے سامنے اور کھڑا ہوں، میرے سامنے بیت اللہ ہے اور ساری دنیا میرے پیچھے، تاکہ پھر ادھر ادھر کا خیال بھی نہیں آئے گا، ہم کیونکہ کچھ سوچتے نہیں لہذا کھڑے ہوتے ہیں ادھر ادھر خیالات آنے لگتے ہیں، بیت اللہ ہمارے سامنے ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں، جنت میرے دائیں طرف ہے، پل صراط میں میں کھڑا ہوں، بیت اللہ میرے سامنے ہے، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے، اگر ادھر ادھر گئے تو دوزخ میں بھی جائیں گے، لہذا اس طرح نماز میں دھیان اور توجہ پیدا ہوتی ہے، تو اس کی یہ وجہ ہے کہ مسلمان بیت اللہ کے پتھر کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت والی نماز نصیب فرمائے، الحمدللہ رب العالمین۔